आगे एक वाक्य आ रहा है, अगेन वो इसी चीज के ऊपर, और इस वाक्य में भी हमारे लिए इतने सारे सबक हैं। वाक्य की पहले आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बता देती हूँ। ये मूसा अलैहिस्सलाम के बाद का वाक्य है, बाज़ जगह पे आया कि उनके तकरीबन 1000 ईयर्स बाद का वाक्य है। मूसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं और कई पैगंबर आए उनके बाद। ये बनी इसराइल के हालात जो थे ना, बहुत ही ख़राब हो गए थे, बिदात और बुत परस्ती में पड़ गए थे, शिर्क में भी पड़ गए थे, हत्ता कि ये इतने हद से गुजर गए कि अल्लाह ताला ने फिर इनके दुश्मनों को इन पे गालिब कर दिया। कहा जाता है कि एक कौम थी अमालिका, आइन मीम अलिफ लाम कौफ और ह, तो ये जो गोल हा होती वो एंड में आएगी। तो वो कौम जो थी, जो आगे जालूत का भी जिक्र आएगा, उसकी कौम के लोगों ने बहुत जोरावर थे, बड़े ताकतवर थे। ये मिस्र और फलस्तीन के दरमियान एक कौम थी, उन्होंने इनके ऊपर जब हमला किया, इनके बच्चे कैद कर लिए, इनकी औरतों को भी साथ ले गए, इनके पास एक ताबूत होता था, उसकी भी डिटेल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, वो भी साथ ले गए। बहुत ही इनके साथ जुल्म व सितम हुआ, हत्ता के फिर इन्होंने रियलाइज़ किया जब ये खूब पिट गए, उजड़ गए, मतलब इतनी ज़्यादा इनकी हालत ख़राब हो गई ना, तो इन्होंने फिर जब ये रियलाइज़ किया कि जो जो हमारे साथ ये सब कुछ हुआ है, तो हमें अब अपनी हालत को बदलना है, तो फिर ये अपने वक्त के पैगंबर के पास आए थे और उनसे उन्होंने जो बातें की थी वो इंशाल्लाह ताला अभी हम पढ़ेंगे कि उन्होंने नबी से क्या कहा। नबी के बारे में भी ये आता है, ये सैमुअल, आपने यहाँ पे नाम सुना होगा, ये लोग नाम रखते भी हैं सैमुअल, वो उन नबी का नाम था। हमारे पास किताबों में शमवील या शमऊन उनका नाम आता है। तो वो कैसे थे कि जब ये लोग लूट पुट गए, इनकी औरतों को ले गए, सबको कैदी बना लिया, बच्चों को भी ले गए, तो एक सिर्फ औरत बच गई थी, वो हामिला रह गई थी, उसका खामिद भी कत्ल हो चुका था। अब इनकी नज़रें उस औरत पे थी, उनको उम्मीद थी कि अल्लाह ताला इसके पेट से कोई लड़का देगा और वो लड़का हमारा नबी बनेगा, और वाकई एक बेटा पैदा हुआ उन बीबी से, और उन्होंने उस बच्चे को बैतुल मक़दस में छोड़ दिया कि वहाँ पे तौरात की तालीम ले, और वो बच्चा बड़ा हो के नबी बना। यही नबी जिनकी मैं बात कर रही हूँ, शमवील या शमाउन, इसके लफ्ज़ी माने होते हैं अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली, ठीक है, लोग नाम भी रखते हैं हमारे यहाँ भी शमवील शमाउन। तो ये फिर नबी बने थे। अब ये उसके बाद ये लोग इन नबी के पास आए, ये आप पढ़ते हैं देखते हैं, मगर थोड़ी सी आपको हिस्ट्री अब पता चल गई होगी कि क्या हुआ इनके साथ। अलम तौराइलल मलाई मिन बनी इसराइला, क्या नहीं तुमने देखा बनी इसराइल के सरदारों की तरफ, बनी इसराइल के सरदारों की तरफ। ये कौन सा ज़माना है, ये वो वाला नहीं अब आप समझिएगा जो मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में बनी इसराइल थे। मैंने आपको क्या बताया कि वाकया बहुत बाद का है, ठीक है, जब इनका बहुत जवाल आ गया, बहुत जवाल आ गया, जैसे आप हमारे यहाँ देख लेना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा कराम का ज़माना था, उसके बाद ताबईन का, तबा ताबईन का कोई अच्छा ज़माना था वो, फिर भी उसके बाद आखिर आखिर करते करते वक्त गुजरते गुजरते अब उम्मत मुस्लिमा के ऊपर जो जवाल की कैफियत है, और जिस तरह से हमारे यहाँ शिर्क और बिदात और इन चीज़ों ने इतनी जड़ पकड़ ली है, तो इसी तरह उनमें भी नबियों का सिलसिला तो चलता रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर दीन, इतना ये दीन से दूर हो गए थे ना, बुत परस्ती तक इनमें आ गई थी, तभी तो फिर अल्लाह ताला ने, देखें जब ऐसा किसी कौम का हाल हो जाता है ना, और किसी उम्मत मुस्लिमा का उस वक्त की, तो अल्लाह ताला किसी जोर आवर को उनके ऊपर मुसल्लत कर देता। इसीलिए फिर मालिका कौम ने इनके ऊपर जब हमला किया ना, तो बस फिर इनका हाल बुरा कर दिया। تو اسی کی بات ہے, الم ترى الى الملاء من بني اسرائيل, پھر یہ سارے اب وہ جو نبی بن گئے تھے جن کی میں نے آپ کو بات بتائی, شمویل یا سیمیول, تو وہ جو نبی تھے ان کے پاس یہ سردار آئے, الم ترى الى الملاء من بني اسرائيل من بعد موسى, یہ موسى علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے, اذ قالوا لنبي لهم, اذ قالوا لنبي, جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے, لهم ابعث لنا ملكا, مقرر کر دیں ہمارے لیے ایک بادشاہ. ان کے اندر جو نبی تھے انہوں نے آ کے اپنے نبی سے کہا, کہا جاتا ہے کہ وہ جو سیمیول بادشاہ وہ نبی تھے نا وہ بوڑھے ہو چکے تھے اب, تو انہوں نے آ کے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ ایسا کریں ہمارے اوپر ایک بادشاہ مقرر کر دیں. بادشاہ کا مطلب کیا تھا کہ کوئی ہمیں جرنیل ہو جو کوئی ہمیں لیڈ کرے, جو ہمیں ہمارا یعنی آرمی کا ہماری جو ٹاپ ہو کہ ہم اس کے انڈر رہ کے پھر ہم لڑیں. اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر نبی موجود ہے اور نبی کی موجودگی میں کسی اور کو بادشاہ مقرر کیا جائے یا اس کو سپہ سالار مقرر کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس لیے کہ یہ تو دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے نا, دنیا کے انتظام کرنے کے لیے ملک ہوتے ہیں, اور نبی جو ہیں وہ لوگوں کی دین میں رہنمائی کرنے کے لیے ہوتا ہے. یہ جو آج کل ہمارے ہاں جمہوریت کا نظام ہے نا, یہ اسلام نے یہ نظام نہیں دیا, بلکہ اسلام خلافت کا نظام دیتا ہے, اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے, ایک جو خلیفہ ہوتا ہے وہ دوسرے کو اپوائنٹ کرتا ہے, یا کوئی شورا بنائی جاتی ہے جس میں اپوائنٹ کیا جاتا ہے, جیسے حضرت عمر نے شورا اپنے بعد بنوائی اور پھر وہ جو ہے شورا نے حضرت عثمان کو چنا, تو اب اس خلیفہ کے پاس اس کے پاس سارے اختیار ہوتے ہیں, سارے اختیارات اس کے پاس یہ پاور ہوتی ہے, پھر اس کو ان لوگوں نے چنا. مگر ایسے نہیں ہوتا کہ سب پبلک ووٹ ڈالنے شروع ہو جائے کہ جو ان پڑھ جاہل ہے وہ بھی ووٹ ڈال رہا ہے, اس کی بھی وہی ویلیو ہے, جو عالم فاضل ہے اس کی بھی وہی ویلیو ہے ووٹ کی, سب کا ووٹ ایک ہی ہو گیا, جس کو نہ دنیا کا پتہ نہ دین کا پتہ کوئی نہیں پتہ, اور وہ بالکل ہی ایک کورا ان پڑھ ہے وہ, اور ایک پی ایچ ڈی اور جو اللہ کو ماننے والا اور اس کے دین پہ چلنے والا اور عمل کرنے والا ہے اس کی بھی ووٹ کا وہی ویلیو ہو جائے. تو یہ جمہوریت کا نظام اسلام کا نہیں ہے. دیکھیں یہاں پہ بھی وہ ایک نبی سے کیا ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ابعث لنا ملکاً, ایک سپہ سالار یا ایک بادشاہ ہمارے اوپر اپوائنٹ کر دیجئے آپ, ٹھیک ہے, ابعث کا مطلب کیا, اپوائنٹ کر دیں, آپ مقرر کر دیں, ٹھیک. اچھا پھر وہ کیا کرے بادشاہ ہمارے ساتھ, نقاتل فی سبیل اللہ, ہم جنگ کریں اللہ کے راستے میں, یعنی ہم اس کے انڈر رہ کے پھر ہم جنگ کریں. اس سے کیا پتا چلا آپ کو, کہ جب کوئی ملک یا کوئی سربراہ یا کوئی لیڈر اپوائنٹ ہو تبھی قتال ہوتا ہے, یہ نہیں کہ خود کوئی اٹھ کے لوگ کہہ دیں ہم نے جہاد ڈکلیئر کر دیا اب ہم جا رہے ہیں لڑنے کے لیے, یا کوئی چھوٹے چھوٹے گروپس اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور کہیں جی ہم تو جہاد کرنے لگے ہیں. نہیں, دیکھا آپ نے کہ کس طرح کیا طریقہ کار ہے. اچھا اب نبی جو تھے وہ تو ظاہر ہے ان کو سمجھتے تھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں, ان کی ساری خامیاں ان کے سامنے تھیں, تو انہوں نے وہ جو ان کو ایک خدشہ تھا نا انہوں نے ظاہر کیا, فرمایا, اس نے کہا, قالا, اچھا آپ یہاں پہ نا ذرا بریکٹ میں لکھتے جائیں کس نے کہا, ورنہ ادروائز یو ول بی لاسٹ کہ کس نے کہا. اب دیکھیں یہاں پہ آیا نا, اذ قالوا لنبی, قالوا کے نیچے لکھیں کہ ان سرداروں نے کہا, یہاں پہ قالا کے نیچے لکھیں سیمیول نبی نے کہا, اس نے کہا, هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا, کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر لکھ دیا جائے تم پر قتال تو تم نہ لڑو, یعنی ایسا ممکن ہے کہ جب قتال تمہارے پر فرض کیے تھے, ابھی تو تم کہہ رہے ہو نا کہ ہمارے لیے اپوائنٹ کر دیں ہم جائیں ہم لڑیں, اور یہ تو اگر اللہ نے کوئی فرض کر دیا تمہارے پر لڑنا, تو یہ ہو سکتا ہے کہ تم اس کے بعد کہو کہ ہم نے لڑنا ہی نہیں ہے, انکار کر دو. کیوں نبی نے یہ کہا, اس لیے کہ وہ لوگوں کو چاہ رہے تھے کہ یہ اپنی نیتوں کا جائزہ لیں، کیا واقعی وہ یہ عظیم ذمہ داری اٹھا بھی سکتے ہیں کہ نہیں، وہ اتنے ڈٹرمنڈ ہیں بھی یا نہیں، وہ اس چیز میں سیریس ہیں بھی یا نہیں، یا ایسے ہی کہہ رہے ہیں ہم جا کے لڑیں۔ بھائی کہنا تو بڑا آسان ہوتا ہے، ہم جا کے لڑیں، ہم شہید ہو جائیں، ہم فلانا ہو جائیں، ہم اپنی جان دے دیں، ہم اسلام کے لیے کر لیں، جب وقت آتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کون کس کتنے پانی میں ہے، کس کے دعوے کتنے سچے تھے۔ تو بھائی یہ نہ ہو کہ تمہارے پر فرض ہو دے اور پھر اس کے بعد تم کہو کہ ہم نے لڑنا ہی نہیں ہے۔ اچھا وہ کیا آگے سے جواب دیتے ہیں، دیکھیں ان کا جواب۔ قالو، انہوں نے کہا، اب یہ کس نے کہا بتائیں، نیچے لکھیں ملا بنی اسرائیل، ملا میں بنی اسرائیل لکھ دیں، بنی اسرائیل کے سرداروں میں سے جو آئے تھے نا ان کے پاس، یہ ایک بیٹھک ہے، ایک مجلس ہے جس میں یہ بات چیت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کتنی زمانے پہلے کی یہ باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں بتا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ باتیں وہ لوگ خود بھی بھول گئے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا وما لنا، کیا ہے ہمیں، ہاں یعنی آپ کو اگر کوئی کہے اب کیا پتہ تم چال ہی نہ سکو، پھر وہاں پہ جا کے تم تھک جاؤ، تو آپ کہیں گے نہیں مجھے کیا ہے کہ میں نہ چل سکوں، کیوں نہیں چل سکوں گی میں کیوں تھک جاؤں گی۔ تو اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں قالوا وما لنا، کیا ہے ہمارے لیے، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم نہ لڑیں اللہ کے راستے میں، ہمیں کون سی ایسی کی بات ہے کہ ہم نہیں لڑیں گے، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، اور تحقیق ہم تو نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے۔ یعنی انہوں نے اس چیز کو مینشن کیا کہ دیکھیں ہم کیوں نہیں لڑیں گے، بتائیں ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا۔ میں نے آپ کو جیسے بتایا نا کہ مالکا نے ان کے اوپر حملہ کیا اور اس کے بعد ان کی عورتوں نے قیدی بنائی، ان کے بچے قید کیے، ان کو گھر لٹ گئے بالکل۔ تو انہوں نے کہا ہم کیوں نہیں لڑیں گے، دیکھیں تو ہمارے پاس ظلم کتنا ہوا ہے، اب اتنا ظلم ہو گیا ہمارے اپنے گھروں سے ہی ہمیں نکال دیا گیا، ہمارے بچوں سے ہمیں جدا کر دیا گیا، ہم کیوں نہیں لڑیں گے۔ یعنی دے ریئلائزڈ دین کہ ہمیں لڑنا ہے۔ اچھا آپ یہاں پہ دیکھیں، ابھی یہ بات ہو رہی تھی نا کہ فی سبیل اللہ لڑا جائے، تو وہی صرف اللہ کی خاطر لڑنا ہوتا ہے، باقی نہیں اللہ کی خاطر لڑنا۔ تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لڑیں گے، ہمیں گھروں سے اور ہمارے بچوں سے جدا کیا گیا، تو کیا یہ لڑنا پھر جائز ہے، کیا اس چیز کے لیے لڑا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، اسلام میں یہ ہے کہ ہاں اگر کسی کا گھر لٹ گیا اور بچوں کو قتل کیا گیا یا کوئی ظلم ایسا ہوا دین کی وجہ سے، ان کے دین کی وجہ سے، تو پھر اپنا دفاع کرنا فی سبیل اللہ ہوگا۔ جیسے دیکھیں فلسطین میں مسلمانوں کے اوپر صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں ان کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، تو پھر وہ ان لوگوں کے لیے لڑنا پھر جائز ہو جاتا ہے، وہ پھر فی سبیل اللہ ہی ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ دین کی سربلندی کے لیے جو جنگ کرنی ہوگی وہ فی سبیل اللہ ہوگی، اس کے علاوہ کوئی اپنی طور پہ جنگ کرنی لڑنا یہ کوئی فی سبیل اللہ نہیں ہوتا، کہ آپ نے اپنے ریسورسز بڑھانے ہیں، آپ نے اپنے ملک کو بڑا کرنا ہے، اس پہ حملہ کر لیا، اس کی زمین چھین لی، اس کے اوپر کر لیا، اس کے ریسورسز پہ قبضہ کر لیا، یہ فی سبیل اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چاہے کوئی مسلمان ہی کیوں نہیں لڑ رہے مگر وہ اللہ کے راستے میں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب سب سے پہلی بات یہ دیکھیں کہ دے ریئلائزڈ کہ ان کو ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور ہم نے اب اپنی حالت بدلنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے آ کے اس لیے نبی سے کہا۔ اچھا اب کیا ہوا، نبی نے ان کے لیے بادشاہ مقرر کر دی، وہ آگے بات آ رہی ہے، بادشاہ مقرر کر دیا، اور کیا ہو گیا، فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان کے اوپر قتال جنگ فرض کر دی گئی، لکھ دی گئی، کتبہ کیا ہوتا ہے لکھ دیا جانا، فرض کر دیا، تو انہوں نے کیا کیا، تولوا الا قلیلا منہم، وہ منہ موڑ گئے سوائے تھوڑے سے ان میں سے۔ دیکھا وہی ہوا نا جس کا نبی نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ یہ نہ ہو پھر تم کہو کہ ہم نے لڑنا ہی نہیں، اس وقت اتنے ڈٹرمنڈ ہیں، نہیں جی ہم تو لڑیں گے، ہم کیوں نہیں لڑیں گے، یہ کیسی بات ہوئی، ہمارے اوپر اتنا ظلم ہوا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آج ہمارے مسلمانوں میں یہ بہت عادت ہوتی ہے، بڑے بڑے دعوے کرنے، بڑے بڑے دعوے کرنے، بڑی بڑی باتیں کرنی، نیکی کی اتنی بڑی، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، آپ ہمیں کوئی کام کیوں نہیں دیتے، کوئی کام ہمیں دیں، کوئی کلاس کا کام دیں، کوئی فلاں دیں، ہم تو ناراض ہو گئے ہیں کہ آپ ہمیں کام نہیں دیتے۔ جب کام دے دیں پھر کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، یا اور بڑی بڑی باتیں کرنی۔ یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ اکثر لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے कि जब काम करने का वक्त आता है ना, तो फिर कम ही लोग अपने दावे पे पक्के होते हैं। क्योंकि बातें करनी बड़ी आसान है, ये कहना बड़ा आसान है। अच्छा, मैं अपने खून का आखिरी कतरा दे दूंगी इस्लाम के लिए, मैं इस्लाम के लिए जान दे दूंगी। ओ, आप एक घंटा तो इस्लाम के लिए निकालते नहीं, दो घंटे तो निकालते नहीं। हाँ, जाने देने का कहां से सवाल आता है? जान देने की तो बहुत बाद की बात आ जाती है। वक्त में से नहीं निकाल सकते, माल में से नहीं निकाल सकते, जान किधर दोगे? ये तो कभी कोई टेस्ट ही नहीं आया, वरना पता चल जाए सबका दावा क्या है। तो ये सिर्फ एक जज्बाती बातें होती हैं। जज्बाती बातें करने से ना अल्लाह ताला को राजी नहीं हम कर सकते, ना हम बड़े दर्जे पा सकते, जब तक कि अमली मैदान में करके ना दिखाएं। बनी इसराइल ने तो आपको पता है, जब भी वादे किए उन्होंने वादा खिलाफी की, हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर पूरा करना पड़ ही जाता था कभी, तो इतने ही लो हुज्जत, इतने सवाल के सवाल कर करके बाल की खाल निकाल देते थे। और वजह क्या होती थी? करना ना पड़े हमें। आपने गाय का वाकया देख ही लिया था ना। वो इसी तरह आज मुसलमानों का बिल्कुल यही हाल है, बिल्कुल यही हाल है। बस सिर्फ दावे ही दावे रह गए, नारे ही नारे रह गए, बातें ही बातें रह गई हैं। हमारे यहां देखें कितने नारे लगते हैं, आशिके रसूल, फलाना ये, मैं, हम ये हैं, हम वो हैं। वो जो आशिके रसूल हो, कभी रसूल की जिंदगी पढ़ के देखी? कभी कोई उनकी हदीस के ऊपर अमल करने का सोचा? जो उनके फरामीन है वो देखे? बिदात के अंदर जिंदगी गुजार रहे हो, उनके तरीके के अगेंस्ट चल रहे हो और कह रहे हो मैं, हम आशिके रसूल। तो ये हम कैसे हो गए? हम जरूर देखा करें कि यहाँ दावे किया ही ना करें, मत करें ये झूठे दावे, इनकी अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं। यही मुनाफिकीन करते थे। बातें इतनी खूबसूरत, इतनी बातें कि जैसे कि इंसान कहे इनसे ज़्यादा तो कोई वफादार है ही नहीं, कोई सिंसियर है ही नहीं। और जब काम का वक्त आना तो नज़र ही नहीं आना। तो कहीं आज हमारी जिंदगियां भी ऐसी तो नहीं हो गई? बस बातें ही बातें, चर्ब जबानियाँ, उन्हीं से दूसरों को राज़ी करते रहना और काम के वक्त नज़र ही ना आना। तो अल्लाह ताला ने फरमाया तवल्लौ इल्ला कलीलम मिनहुम, वो तो सारे के सारे ही भाग गए, थोड़े ही रह गए। फिर देख लें सारा, फिर जोश ठंडा हो गया जब फर्ज हो गया किताल, तो अब कहाँ गए वो दावे? वल्लाहु अलीमुम बिज़ालिमीन, अल्लाह जानने वाला है जालिमों को। यहाँ पे जालिम किसको कहा गया? किसको कहा गया जालिम? जो दावे करते हैं नेक काम करने के, जब करने को कहा जाए तो नजर ही नहीं आते, उनको भी जालिम कहा गया। सोचें, हम अपने आप को सोचते हैं, हम तो जालिम हो ही नहीं सकते। अल्लाह को पता है कि कौन ये जालिम है। ये जालिम है लोग, नहीं अल्लाह को पसंद। फिर इसी तरह जो वादे करते हैं और फिर तोड़ देते हैं। अब ये इनका वादा हुआ कि ना आप हमारे ऊपर अपॉइंट तो करें, फिर देखें हम कैसा लड़ते हैं, देखें हम क्यों नहीं लड़ेंगे। तो अपने ऊपर खुद ही एक चीज को वो कर लिया कि नहीं, खुद ही मांग के लिया, और उसके बाद जब फर्ज हो गई तो फिर किधर गायब है। इसी तरह बाज लोग देखे ना, खुद ही अल्लाह से वादे कर लेते हैं। नजर जब आप मानते हैं, जो मन्नत मानना होता है, तो आपने अपने ऊपर खुद ही कोई चीज फर्ज कर ली। हाय, जब मेरे ये काम हो गया मैं 100 नफल पढ़ूंगी, मेरा ये काम हो गया मैं जिंदगी भर रोजे रखूंगी, मैं हर पीर और जुमेरात को रोजा रखूंगी। तो आपने खुद ही अपने पर फर्ज कर लेना। अब वो काम हो गया तो अब मुसीबत पड़ गई, हाय अब कैसे करें? तो सोच समझ के नजर माननी थी ना। फिर वादा करते हो आप अल्लाह के साथ, फिर पूरा नहीं करते, वो ही तो जालिम है, उनको जालिम कहा गया। ये वादा ही है अल्लाह के साथ, जो आप नजर मान लिया, आपने एक मन्नत मान ली, आपने अपने ऊपर उसको फर्ज कर लिया। अब अल्लाह ने आपको काम, आपका काम हो गया, अल्लाह ने कर दिया, अब बताओ। तो ये जज्बातियत में, दीन के मामले में खास तौर पे हम बहुत जज्बाती हो जाते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं। इन बातों की अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमने कोई अमल नहीं करना, अगर हमने उन दावों के मुताबिक नहीं जीना ना, اب ہم کتنے دعوے کریں گے قرآن سب سے سچی کتاب، اس سے زیادہ عظیم کتاب کوئی نہیں ہے، یہ ہمیں یہ بتاتی ہے، یہ ہمیں زندگی گزارنے کے اصول بتاتی ہے، کسی سے بھی پوچھ لیں، اچھا پوچھیں آپ کے قرآن آپ نے کتنا سمجھا ہے، کتنا پڑھا ہے؟ پڑھا ہے ہی نہیں، دعوے ہی دعوے، بس آج تک کھول کے ہی نہیں دیکھا۔ اچھا پھر کیا ہوا، اب یہ بھی سن لیں، جو انہوں نے کہا ہمارے اوپر اپوائنٹ کر دیں کوئی لیڈر، قتال کے معاملے میں تو وہ پھر جب فرض ہوا وہ تو آدھے ویسے ہی نکل گئے نا، اب وہ لیڈر مقرر کیا ان کے لیے۔ وقال لهم نبيهم، کہا ان سے ان کے نبی نے، کون سے نبی تھے؟ سمیول، ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، یہ اس کو نوٹ کریں، انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ میں مقرر کر رہا ہوں، فرمایا اللہ نے مقرر کر دیا تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ، اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا۔ یعنی طالوت کون تھے، کہا جاتا ہے کہ طالوت طول سے ہے، کیونکہ وہ بہت دراز قد تھے، بہت لمبا ان کے قد تھا، ہائٹ تھی، تو تورات میں ان کا نام سیول آتا ہے، ساؤل، تو ہو سکتا ہے کہ تاؤل سے ہی، تالوت سے ہی ساؤل ہو، یا پھر ہو سکتا ہے تالوت ان کا ایک صفاتی نام ہو، کیونکہ لمبے ہیں تو اس لیے، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں نا لمبے کو لمبو یا اس طرح، تو ہو سکتا ہے اس طرح سے ہو، واللہ عالم، مگر یہ بات ہے سمجھنے کی، یہ قبیلہ بنیامین سے تھے، آپ کو پتہ ہے نا یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین، یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی تو بنی اسرائیل ہے نا، یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، تو ان کی اولاد میں سے ہیں، ان کے جو بیٹے تھے انہی کی اولاد ہے یہ ساری چلی آ رہی، تو ان کے ایک بیٹے جو بنیامین تھے چھوٹے، تو وہ ان کی اولاد میں سے یہ طالوت تھے، تو ان کو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے، یاد ہے اگر سورہ یوسف میں آپ نے پڑھا تھا کہ بھائی تو ان کو اتنا کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، نہ بنیامین کو نہ یوسف علیہ السلام کو، تو اب ان کی اولاد کو بھی آج تک اسی طرح تھا کہ ان کو کوئی بڑے بڑے عہدے نہیں دیتے تھے، اور لیکن ویسے یہ بہت ٹال تھے اور ینگ تھے، 30 ایئرز اولڈ تھے، اور دوسرے لوگوں سے اتنے لمبے تھے، کہا جاتا ہے کہ دوسرے لوگ ان کے کندھوں تک آتے تھے، تو اب ان کو جب بنایا گیا ان کے اوپر ملک بادشاہ، تو انہوں نے اعتراض کر دیا، اب خود ہی مانگا تھا کہ ہمارے اوپر مقرر کریں، اب کیا اعتراض کر رہے ہیں؟ قالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ اب یہ وہ سرداروں نے، انا یکون لہ الملک علینا، کیسے ہو سکتی ہے اس کے لیے بادشاہت ہم پہ، یہ ہم پہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ونحن احق بالملک من، حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے اس سے، یعنی دیکھیں ان کا تکبر کتنا تھا، یہ کیسے ہم پہ بادشاہ ہو سکتا ہے، یعنی ہم تو بڑی چیز ہیں اور یہ ہم پہ بادشاہ بنے گا، اور خود ہی سمجھ لیا ہوا ہے، اپنا حق سمجھ لیا ہوا ہے کہ بادشاہت پہ تو ہمارا حق ہے، تو ان کو بڑی حیرانی ہوئی کہ اس کو بادشاہ بنا دیا، وجہ کیا تھی حیرانگی کی؟ یہ آگے وجہ آ رہی ہے، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پاس تو کوئی مال ہی نہیں ہے، اس کے پاس مالی وسعت ہی نہیں ہے، وسعت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی فراغ ہی، کشائش مال کی، یعنی بہت زیادہ مال تو اس کے پاس ہے نہیں، اب دیکھ لیں ان کا مزاج تو نہیں بدلا تھا نا بنی اسرائیل کا، اتنے سال گزر گئے ہیں، لیکن دیکھیں حالت کیا ہے ان کی، کہ کسی کو جج کس بات پہ کر رہے ہیں کہ اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے، امیر نہیں ہے یہ اتنا، تو ہم پھر کس طرح اس کو اپنا بادشاہ بنا لیں، کتنے میٹیریلسٹک سوچ کے حامل تھے وہ، دیکھیں آپ یہاں سے پتہ چلتا ہے نا، اور یہ شاہی خاندان سے بھی نہیں تھے نا، رائل فیملی سے نہیں تھے، تو اس لیے بھی ان کو یہ ہو رہا تھا کہ یہ کیا مفلس سا آدمی ہمارے اوپر لگا دیا، دیکھ رہے ہیں آپ، وہی جو ان کے پیرامیٹرز اس دن تھے، آج ہمارے اس سیولائزڈ ورلڈ میں آج ہمارے بھی وہی ہیں، کسی کو ہم جانچنے کے لیے کیا چیز دیکھتے ہیں؟ مال، کسی کے پاس کتنا پیسہ ہے، چاہے اس کے پاس نہ کوئی علم ہو، نہ کوئی سمجھ ہو، نہ کوئی دین ہو، لیکن بس اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کے ساتھ کانٹیکٹس بڑھانے، اس کو گھروں میں بلانا، اس کو تحفے تحائف دینا، اس کو جھک جھک کے سلام کرنا، اس کا بہت شوق رکھتے ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے؟ مال جو ہے اس کے پاس، مالدار بہت ہے، مال کی وجہ سے بس امپریس رہتے ہیں ہم، مال کی وجہ سے لوگوں کو جج کرتے ہیں، جس کے پاس مال زیادہ اتنی ہم اس کو عزت زیادہ دیتے ہیں، جس کا مال کم اتنی کم عزت. تو یہ تو ان کا کرائٹیریا تھا. دیکھیں نبی نے طالوت کو اس لیے بنایا، وجہ کیا تھی، یہ آگے وجوہات بیان کی جا رہی ہیں. قالا اس نے کہا، یعنی ان نبی نے کہا، سمیول نے کہا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ نے چن لیا اس کو اوپر تمہارے. تو سمیول علیہ السلام نے بتایا کہ دیکھو یہ میرا انتخاب نہیں ہے، میں نے نہیں اس کو چوز کیا تم پہ، یہ اللہ نے چوز کیا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو یہ حکم دیا ہو کہ ان کو بنایا جائے بادشاہ. اور نمبر ٹو کیا بات ہے، وَزَادَهُ بَسْطَةً، اور بڑھا دیا ہے اس نے، کس نے، اللہ تعالیٰ نے، ہو اس کو، بَسْطَةً، فراغی میں، وسعت میں. کس چیز میں وسعت میں، کس چیز میں کشادگی میں بڑھا دیا ہے، یعنی کس چیز میں بڑھایا ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کو، کس چیز کی کشادگی دی ہے، فی العلم والجسم، علم میں بھی اور جسم میں بھی. سمجھ آ گئی آپ کو بات، کہ لیڈرشپ کے لیے دو کوالٹیز کون سی ضروری ہیں، نمبر ون علم اور نمبر ٹو جسمانی قوت. علمی علم بھی ایک قوت ہے نا، ذہنی قوت ہے نا. تو نالج، آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں علم والوں کی فضیلت کتنی پتہ چلتی ہے، کیونکہ یہ بہت علم والے تھے، ان کے پاس علم تھا. اور میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ جسیم بھی بہت تھے، بہت طاقتور تھے، بہت خوبصورت تھے. خوبصورتی کی وجہ سے نہیں، مطلب فزیکل فٹنس تھی ان میں. تو جو سپہ سالار بننا تھا اس کے لیے دو کوالٹیز بتائی گئیں. آپ دیکھیں پہلی کوالٹی اللہ تعالیٰ نے جسم نہیں بتائی، علم بتایا، علم کو پہلے پرائیورٹی دی گئی کہ جس کے اندر علم ہو، یعنی جس فیلڈ کا بھی آپ کسی کو انچارج بنا رہے ہیں اس کو اس فیلڈ کا نالج ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، نمبر ٹو کیا بات بتائی، فزیکل اسٹرینتھ، جسمانی قوت. اب اگر تو وہ، چونکہ یہاں پہ تو انہوں نے جنگ کے لیے ان کو اپوائنٹ کرنا تھا نا، یہ سپہ سالار تھے یا کسی جگہ کے لیڈر ہیں یا بادشاہ ہیں، تو اس کے لیے تو ظاہر ہے فزیکل اسٹرینتھ بھی ضروری ہے. لیکن اگر کسی ایسے فیلڈ میں آپ، اپارٹ فرام دس فیلڈ، کسی اور فیلڈ میں آپ کسی کو اپوائنٹ کر رہے ہیں، تو پھر آپ اس کے اندر اگر فزیکل اسٹرینتھ کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کو وہ نہیں دیکھنے کی ضرورت. مگر ہاں علمی قابلیت تو آپ ضرور دیکھیں گے، کیونکہ جس فیلڈ میں بھی کوئی آپ کسی کو بڑا بنائیں گے، صرف سفارش کے بل پہ، صرف کانٹیکٹس پہ بل پہ اگر بنایا جاتا ہے تو اس چیز کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے جب تک علمی قابلیت نہ ہو. یہ ہمیں سبق ملتا ہے اس سے کہ علم کو ہم پرائیورٹی دیں. اور پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کی وجہ سے علم والوں کو مقام دیتا ہے، اوپر کا مقام دیتا ہے، کیونکہ ان کے پاس علم زیادہ تھا اس لیے ان کو، اتنے جو امیر امیر لوگ تھے ان کے اوپر ان کو بادشاہ بنا دیا گیا. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ دیتا ہے اپنی بادشاہ جس کو چاہتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے، سب چیزوں کو جانتا ہے. اور اس کی وسعت تمام صفات میں، تمام صفات اس کی بہت وسعت والی، بہت ایکسٹینسو ہیں. اچھا اب کیا ہوا، اب ان کو تو چین نہیں آ رہا تھا کہ بھئی کیوں ان کو ہمارے اوپر سردار بنا دیا، اب ہم اس کی بات کو سنیں گے. تو ان کو اور زیادہ تسلی دلانے کے لیے یا یقین دلانے کے لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی اپوائنٹ ہوا ہے، ان کے نبی نے کیا فرمایا، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، کہا ان سے ان کے نبی نے، اِنَّ آیَتَ مُلْكِهِ، بے شک نشانی اس کی بادشاہت کی، کس کی بادشاہت کی، ملکی ہی کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے، طالوت کی طرف، طالوت کی بادشاہت کی ایک نشانی ہے. سمجھ آئیے، یعنی ایک نشانی کیا ہے، اَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ، کہ آ جائے گا تمہارے پاس تابوت. کون سا تابوت، دیکھیں تابوت ایکچولی اس کی بھی ایک ہسٹری ہے. یہ جو تابوت تھا نا ایک بڑا سا صندوق تھا، اس کی لینتھ تقریباً 2.5 feet تھی، ہائٹ 1.5 feet تھی اور ویڈتھ بھی 1.5 feet تھی۔ تو یہ اتنا بڑا ایک باکس تھا، اس باکس کے اندر کیا رکھا ہوا تھا؟ آسائے جو موسیٰ علیہ السلام کا آسا تھا وہ رکھا ہوا تھا، اسی طرح اس باکس میں تبرکات تھے کئی، تورات کا نسخہ تھا، اور ایک بوتل تھی جس میں من تھا رکھا ہوا۔ یاد ہے منو سلوا ان کے اوپر اترا تھا، تو من وہ چھوٹی چھوٹی ڈراپس تھے جو صبح کو ان کے وہاں پہ ہر جگہ پھیلے ہوتے تھے، تو سویٹ تھے تھوڑے سے، وہ بھی انہوں نے پریزرو کیے ہوئے تھے اور اس صندوق میں رکھے ہوئے تھے۔ اچھا، اب بنی اسرائیل کے لیے کیا تھا؟ اسی لیے یہاں پہ ہے نا، اَن یَأْتِیَکُمُ التَّابُوتُ فِیہِ سَکِینَۃٌ مِّن رَّبِّکُمْ، اس میں سکینت ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ بنی اسرائیل کو نا اس صندوق سے بڑا سکون اور اطمینان رہتا تھا، ہمیشہ اس کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، سمجھ لو اپنا قبلہ بنایا ہوا تھا اس کو۔ اگر قربانی کرتے تھے تو اس کو سامنے رکھ لیتے تھے، اگر کوئی اور عبادت کرتے تھے تو اس کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے، اگر سفر پہ جاتے تھے تو آگے آگے اس کو لے کے چلتے تھے، کہ کیوں سکینت ہوتی تھی ان کو، اس چیز سے سکون ملتا تھا۔ اچھا ایک اور بات لکھ لیں کہ وہ جو کوہ طور پہ تختیاں ملی تھی نا موسیٰ علیہ السلام کو، جن پہ وہ کمانڈمنٹس لکھی ہوئی تھی، 10 commandments، تورات کی جو تختیاں تھیں اوریجنل والی، وہ اس کے اندر تھی رکھی ہوئی، جو میں نے تورات کا نسخہ آپ کو کہا ہے نا، تو وہ یہ تختیاں تھیں۔ اچھا اینی ہاؤ، تو ان کو، ان کے ہاں جیسے آپ دیکھیں اس کو ایسے سمجھیں کہ جیسے ہمارے پاس قرآن پاک کی کتنی ہم تعظیم کرتے ہیں، ہے نا، اور کہیں کوئی ہمیں پریشانی ہو، کوئی ہمیں ڈر لگے کسی وقت، قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں یا قرآن کو سینے سے لگا لیتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کہ ایک سکون سا مل گیا، ایک پروٹیکشن سی مل گئی ہے نا، اسی طرح ان کے لیے یہ تابوت۔ اور یہ تابوت آج بھی، سنا یہی ہے کہ یہ تابوت آج بھی موجود ہے بیت المقدس میں، مسجد اقصیٰ کے نیچے ہے، جو وہاں پہ جو نیچے ٹرینچز ہیں نا، ان میں جو سرنگیں کھودی ہیں، ٹرینچز تو نہیں ہے، خندق تو نہیں ہے، سرنگ جو ہے نا اس کے اندر ہے۔ تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اس کو نکالیں گے پھر سے، اور پھر ہمارے لیے گلوری ہوگی اور وہ ہوگی، کیونکہ وہ تابوت کو بہت سمجھتے ہیں نا کہ اس کی وجہ سے ہمیں بڑی برکت ہے۔ تو یہ تابوت بھی میں نے آپ کو جیسے بتایا، وہ جو امالک کا قوم آئی تھی جس نے ان کے اوپر حملہ کیا تھا، وہ تابوت بھی ساتھ لے گئے تھے، ان کے بیوی بچوں کو تو لے کے گئے ہی گئے، ان کو گھروں سے نکالا، مارا پیٹا، بڑا ان کے اوپر ظلم کیا، وہ تابوت بھی ان کا اٹھا کے لے گئے۔ اب ان کے لیے تو بہت غم کی بات تھی، اتنی غم کی بات تھی کہ ہمارا تابوت ہم سے چلا گیا۔ اب سوچیں نا کتنی بڑی ان کے لیے یہ چیز تھی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں، مطلب کسی طرح چاہتے ہیں کہ تابوت واپس مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے ان کو یہ بتایا کہ دیکھو تالوت کو تم مان نہیں رہے نا کہ یہ تمہارا بادشاہ، اچھا اس کے بادشاہ ہونے کی ایک نشانی ہے کہ وہ جو گم ہو گیا تھا ہمارا تابوت، وہ واپس مل جائے گا۔ اور کیسے واپس ملے گا؟ دیکھیں یہاں پہ، یہاں پہ اب یہ آیت کے اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ، یہ اس کی نشانی تالوت کی بادشاہت کی ہے کہ وہ تابوت تمہارے پاس آ جائے گا۔ فیہ سکینۃٌ مِّن رَّبِّکُمْ، جس میں سکینت ہے، اب سمجھ آ گئی نا، اس تابوت میں ہم تمہارے لیے سکینت تھی نا، وہ تمہیں واپس مل جائے گا۔ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ، اور اس کے اندر ریمیننگز جو جو ان کی نشانیاں ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو ہارون علیہ السلام کی جو پیچھے چھوڑ گئے ہوئے ہیں، جیسے میں نے آپ کو عصا کا بتایا، تختیوں کا بتایا، وہ من کی بوتل، یہ ساری جو پیچھے رہ گئی تھی چیزیں، وہ جو چھوڑ گئے ہوئے ہیں، وہ بھی تمہیں مل جائیں گی۔ اور کیا ہوگا؟ تحملہ الملائکہ، اب یہ تابوت کی طرف بات جا رہی ہے، اس تابوت کو اٹھائے ہوں گے فرشتے۔ اب آپ دیکھ لیں نا، یہاں پہ اگر آپ کر دیں نا، اگر آپ اس کو بریکٹ کر لیں، فیہ سکینہ تم من ربکم و بقیہ تم مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اس کو بریکٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ تابوت کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ تابوت میں کیا کیا ہے، تابوت کی ڈسکرپشن ہے، تابوت میں کیا دو چیزیں کیا بتائیں گی، سکینت بھی ہے اور اس کے اندر وہ ساری ان کی نشانیاں بھی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی تھیں۔ اب بات کہاں سے ہے کہ یاتیکم التابوت تحملہ الملائکہ، تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا اور اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے لے کر آئیں گے، یہ نشانی ہے اس بندے کی کہ یہ بادشاہ ہے۔ اچھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب کیا ہوا، وہ جو لوگ لے گئے تھے تابوت کو چھین کے لے گئے ہوئے تھے نا، تو جب وہ لے گئے تو وہ تابوت کو جدھر رکھتے تھے وہاں پہ وبا پھوٹ جاتی تھی، ایسی کوئی مصیبت آ جاتی، ایسی کوئی ان کے لیے پرابلمس کریٹ ہو جاتے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے لیے ایک مسئلہ ہی بن گیا تابوت، اس میں ضرور کوئی مطلب ہمارے لیے کوئی بہت ہی نحوست ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک بیل گاڑی لی، اس کے اوپر اس تابوت کو رکھا اور بغیر کسی کوچوان کے، کوئی ڈرائیور نہیں تھا اس کا، ایسے ہی اس کو ہانک دیا، بیلوں کو ہانک دیا۔ اب یہ بیل سیدھے بنی اسرائیل کے پاس پہنچ گئے، اور یہ کوئی اتفاقی معاملہ نہیں ہوا، یہ اللہ کی طرف سے فرشتے اس بیل گاڑی کو ہانک کے لے کر آئے، اس لیے تحملہ الملائکہ، اس کو اٹھائے میں ہوں گے فرشتے، تو اللہ نے وہاں تک پہنچا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذلک لآیت لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں البتہ ایک نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان لانے والے ہو، اگر تم اللہ کو مانتے ہو نا، تم ایمان لانے والے ہو، تو یہ جو ساری بات ہے اس میں تمہیں ضرور اللہ کی طرف سے نشانی نظر آئے گی۔ جائی نا، باقی لوگ تو کیا کہہ دیں گے، نہیں یہ تو اتفاقی بات ہے، جسٹ بائی چانس دس ہیپن، وہ تو بس ایسے ہی وہ آ رہے تھے تو وہ بس ادھر کو راستہ گم ہو گیا، وہ یہاں پہنچ گئے۔ کوئی لوگ کہیں گے بس جادو ہے یہ تو، جی جادو ہیں، ٹرکس ہیں، بس اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن جو ایمان والا ہے نا وہ کہے گا نہیں، اللہ کی طرف سے یہ نشانی ہے ہمارے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جتنا ایمان ہوگا اتنی انسان کو اللہ کی نشانیاں سمجھ آنے لگیں گی، اتنی اللہ کی نشانیاں نظر آنے لگیں گی۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہوتا نا، اس کو اللہ کی نشانیاں بھی نہیں نظر آتی۔ تو جتنا آپ ایمان میں بڑھتے جائیں گے اتنی ہی اللہ کی نشانیاں آپ کے سامنے واضح ہوتی جائیں گی۔ تو اچھا باقی ہمارے لیے کیا نشانی ہے اس کے اندر، ان کے لیے تو ایک بات ہو گئی، یہ نشانی ہو گئی، ہمارے لیے کیا نشانی ہے؟ دیکھیں یہ فیصلہ تالوت کو اپوائنٹ کرنے کا کس کا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا، ٹھیک ہے؟ اور یہ لوگ اس فیصلے کو مان نہیں رہے تھے۔ اب کیا آپ کو اس میں سبق ملتا ہے کہ جب تم اللہ کے فیصلے کو قبول کر لیتے ہو نا، تو اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ دیکھیں اگر تم اس کو قبول کر لو گے اس فیصلے کو، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کتنی برکت رکھ دی، اس میں اللہ کے فیصلے میں ہی برکت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کتنی برکت رکھ دی کہ وہ تابوت جو کھویا ہوا تھا، اتنے دنوں سے وہ لے گئے تھے، جس کے ملنے کی کوئی امید نہیں تھی، وہ اللہ نے واپس دلا دیا۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں، ہم اللہ کے فیصلوں کو کبھی قبول ہی نہیں کرتے، ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اللہ کے فیصلے کون سے ہیں؟ یہ جو تقدیر کے فیصلے ہیں، یہ اللہ ہی کے تو فیصلے ہیں نا، ہم تو اس پہ ناراض ہی رہتے ہیں۔ تو کوئی بھی فیصلہ جب اللہ کی طرف سے ہو جائے نا، تو اس کو اپنے رب کا فیصلہ سمجھ کے قبول کر لیں، اس سے آپ دیکھیں گے بے شمار بھلائیاں ملیں گی۔ چاہے آپ کا دل نہیں بھی چاہ رہا نا اس فیصلے کو قبول کرنے میں، لیکن بس اللہ کی طرف سے ہو گئی ہے کوئی چیز، تقدیر میں تھی کوئی چیز۔ یہ نہیں کہ ہم خود الٹے پلٹے کام کریں اور پھر ڈال دیں، وہ تو اللہ نے کیا ہے تو اب اس کے اندر تو کوئی خیر ہونی چاہیے، آپ کے کیے ہوئے کام نہیں، تقدیر میں جو کوئی چیز اللہ نے لکھ دی کسی کے لیے اور وہ ویسا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ کسی کی شادی ہے، کسی کی موت ہے، کسی کی زندگی، کسی کا کوئی نقصان ہے، کسی کا کچھ، وہ سب چیزیں یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ جب ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ زندگی میں برکت لے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا پھر کیا ہوا، اب چلیں، اب ایکسیپٹ ہو گئے، یہ جو تالوت علیہ السلام تھے، یہ ان کو انہوں نے پھر ایکسیپٹ کر دیا۔ اچھا ایک اور بات یہاں سے نکلتی ہے، اب ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تابوت ان کے لیے कहा गया कि बड़ा बायस बरकत था और इस तरह था और उसको साथ रखते थे और ऐसे करते थे, तो क्या वाकई किसी चीज़ से बरकत हासिल की जा सकती है? जी हाँ, की जा सकती है। आप देखें सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू का पानी जो था अपने जिस्म पे मल लेते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने को महफूज कर लेते थे अपने पास डिबिया में और खुशबू के लिए बाद में इस्तेमाल करते थे, किसी बीमारी के लिए इस्तेमाल कर लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक जो आपके बाल थे उनको महफूज कर लिया गया था। तो ये भी क्या है, जब आप ऐसी चीज़ों को किसी तबरकात को देखते हैं तो क्या होता है, आपको क्या याद आता है? एक लफ्ज़ हमने पढ़ा था शाइरिल्लाह, अल्लाह की निशानियाँ, यानी इनसे अल्लाह याद आ जाता है, अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आ जाते हैं। तो उनकी तज़ीम जो है ना, अल्लाह ताला ने फरमाया शायर अल्लाह की तज़ीम करना तकवा की निशानी है, जिसके अंदर तकवा होगा ना वो शायर अल्लाह की रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। मगर हाँ, आज के वक्त में बाज़ जगहों पर कहते हैं आओ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक है, बाल है यहाँ पे है, उसको दिखाया जा रहा है लोगों को, या पगड़ी है जो अमामा कहते हैं, या फिर कोई कुर्ता है, या फिर लाठी है, या फिर जूती है, ये सारी चीज़ें भाई इनकी एक समझ लें कि लोगों को दिखाने के लिए कर एक वो किया जाता है। मगर ये याद रखें कि इनके पीछे कोई सनद नहीं है कि वाकई ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, या कोई सबूत नहीं है। इसकी रिसर्च करना ज़रूरी है, तहकीक करना ज़रूरी है कि ये तबरकात हैं भी कि नहीं है। ऐसे ही ज़ुबानी कलामी कोई कह दे हाँ बस ये है तो उसकी तो दी तज़ीम होगी ना। तो इसके लिए क्या है, ये आज कोई ऑथेंटिक इस चीज़ में वो है नहीं कि हम कहें कि हाँ नहीं ये उन्हीं के हैं। अब यहाँ पे तो जो संदूक के अंदर जो इस ताबूत के अंदर चीज़ें थी वो वाकई मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के तबरुकात थे, लेकिन अगर कोई ऐसे ही कोई झूठी नस्बत कोई कायम कर ले और कह दे कि नहीं बस ये उनके हैं, तो वो तबरुक तो नहीं बन जाएगा ना। फिर उनको ले ले के डिफरेंट जगहों पे फिरते रहते हैं, भाई इसका सबूत कोई है उनके पास? ठीक है, तो अगर तो सबूत मिल जाता है तो तभी है, अगर सबूत नहीं है तो फिर खुद ही ऐसे ही नहीं ज़ुबानी कलामी कोई कह सकता। अच्छा, और भी कुछ चीज़ों को तबरुक कहते हैं और समझ लिया जाता है, मसलन बुज़ुर्गों की कब्रों पे जो नज़रों न्याज दी जाती है, लंगर चढ़ाए जाते हैं, चादरें चढ़ाए जाते हैं, बड़ी मुतबर्रिक समझा जाता है उनको, हालांकि ये गैर अल्लाह के नाम का चढ़ावा है जो शिर्क के दायरे में आता है। इसी तरह कब्रों को गुसल दिया जाता है दूध से, अरके गुलाब से, फिर उस पानी को या दूध को या अरके गुलाब को बड़ा मुतबर्रिक समझा जाता है, ये गलत है, ये फिर शिर्क के दायरे में आ जाता है। तो इन चीज़ों को नहीं हम कर सकते, सिर्फ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने या जो जिनको शायर अल्लाह फरमाया है वो चीज़ों को हम कर सकते हैं, बाकी खुद से नहीं किसी बुज़ुर्गों की इन चीज़ों को बना के और फिर कर सकते उनकी तज़ीम इस तरह से। चले यहाँ तक इंशाअल्लाह ताला हम सुनते हैं तिलावत, फिर आगे चलते हैं।
أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمْ بَعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.
جب بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تو وہ ان کے کچھ جوتے اور کپڑے بھی اس میں تھے اس صندوق میں. اور ابن عباس یہ فرماتے ہیں کہ فرشتے آسمان اور زمین کے درمیان اس تابوت کو اٹھائے ہوئے سب لوگوں کے سامنے لے کر آئے اور حضرت تالوت بادشاہ کے سامنے لا رکھا. اس تابوت کو ان کے ہاں دیکھ کر انہیں نبی کی نبوت اور تالوت کی بادشاہت کا یقین ہو گیا. پھر تو یہ ان کو یقین دلانے کے لیے تھا کہ یہ وہ یقین کر لیں کہ یہ تالوت ہی بادشاہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپوائنٹ کیا. اب چلیں یہ بات ہو گئی, اب ان کو یقین آ گیا. اب کیا ہوا, فلما فصل تالوت بالجنود. اب دیکھیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے لڑنا ہے ان کے انڈر, تو اب حضرت تالوت جو تھے وہ لے کر ان کو چلے لشکروں کو لے کے اپنے شہر سے. قالا, اور اس نے کہا, کس نے, تالوت علیہ السلام نے, ان اللہ مبتلیکم بنہر, بے شک اللہ تعالیٰ آزمانے والا ہے تم کو ساتھ ایک نہر کے. یعنی اللہ کی طرف سے آزمائش آئے گی, امتحان آئے گا, اور اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. جب انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے نا تو آزمائش آتی ہے, پتہ چلے گا کھرا کون ہے کھوٹا کون ہے. چل تو سارے ہی پڑے, اب ان میں سے چھانٹی ہونی چاہیے نا, تو اللہ تعالیٰ ٹھوک بجا کے دیکھتا ہے. اسی لیے دیکھیں آپ, ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیں, آپ قرآن پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا, فوراً ٹیسٹ آ جاتا ہے آپ کو, یہاں سے کہیں سے جاب کی آفر آ جائے گی, کبھی کہیں سے کوئی اور آپ کو ایسی چیز مل جائے گی کہ آپ پتہ چلے کہ آپ قرآن کو آگے کرتے ہیں اب یا پھر کسی اور چیز کو کرتے ہیں. آپ دیکھیے گا آزمائش آتی ہے, کیوں اللہ نے ٹیسٹ نہیں کرنا. بھیڑ بھاڑ تو ساری جمع ہو ہی جاتی ہے, لوگ دعوے کر کے بس زبانی کلامی باتیں کر کے کھڑے تو ہو ہی جاتے ہیں, اب ان میں سے پکے کون ہیں. جیسے آپ کوئی برتن خریدتے ہیں تو اس کو ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں نا, کچا تو نہیں ہے یہ, تو اللہ بھی دیکھتا ہے خالص کون ہے ان میں سے. تو تمہیں ایک نہر کے ساتھ اللہ تعالیٰ آزمائے گا. فمن شرب منہ فلیس منی, تو جو کوئی پیے گا اس سے تو نہیں ہے وہ مجھ سے. اب انہوں نے کہا ایک اللہ تعالیٰ نہر سے آزمائے گا. اب کیا ہوا, یہ جب چلتے جا رہے تھے تو راستے میں ایک نہر آئی, انہوں نے فرمایا کہ حضرت تالوت علیہ السلام نے کہ اس سے جو کوئی پیے گا نا وہ میرے سے نہیں, یعنی میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اب انہوں نے کیا حکم دے دیا, اس سے کسی نے نہیں پینا. اب آپ خود سوچیں, سفر لمبا ہو, بھوک اور پیاس ہو, اور پیاس کی شدت تو بہت ہی انسان کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی ہے نا, تو یہ پیاس سے نڈھال لوگ وہاں پہنچے ہیں نہر کے پاس اور ان کو پانی سے روک دیا گیا. وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي, اور جو کوئی نہیں پیے گا اس میں سے تو وہ بے شک مجھ سے ہے, یعنی جو پی لے گا اس میں سے تو اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں, جو نہیں پیے گا وہ میرے ساتھ چلے گا. إِلَّا ایکسیپشنل کیس بتا دیا ہے, سوائے مَن اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ, جو ایک چلو بھر لے, چلو بھرنا साथ अपने हाथ के। हाँ इतनी सी इजाजत सिर्फ है कि एक चुल्लू भर पानी पी ले कोई, ठीक है। ये क्यों किया गया, इसकी क्या जरूरत थी, आप क्या समझते हैं, सोचें इस बात को। इस तरह से क्यों आजमाया गया, वो एक फौज जा रही है, आप उनको करें पानी ही ना पियो भाई, वे पानी की तो जरूरत होती है, तो कितनी एक सख्त उनके लिए मुश्किल बात हो गई। सोचा करें कि क्या आपके जहन में आता है। आप देखें, आपको भी ये पता होगा जंग में किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आज भी इवन टुडे फौजों के अंदर एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो है अपने जो कमांडर है, अपना जो आपके जो उसके ऊपर जो चीफ है, या फौज में जो भी ऊपर का ओहदा है, जर्नैल है या जो भी है, उसके हुक्म को मानना। ऑर्डर, ऑर्डर आ जाता है तो वो फौजी को पूरा करना ही होता है। तो नंबर वन, इनका टेस्ट लिया गया कि कितनी इताअत करते हैं अपने अमीर की। क्योंकि देखें, आज भी अगर कोई उसका ऑर्डर पूरा नहीं करता, कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है, उसको सजा मिलती है। इसलिए कि ये बहुत ज़रूरी होता है, अगर हर फौजी अपनी मर्जी करना शुरू हो जाए, सुने ही ना कि उसको कहा क्या जा रहा है, तो क्या होगा, कोई डिसिप्लिन रहेगा वहाँ पे, लड़ ही नहीं सकेंगे। वो कहेगा आगे बढ़ो, वो कहेंगे हमने नहीं बढ़ना, हम तो बैठे हुए यहाँ पे, हम तो अब आराम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक ये बात हो गई। नंबर टू क्या बात है जो जंग में बहुत ज़रूरी होती है, वो है सब्र, कि इंसान सह जाए हर तरह के हालात को, हिम्मत नहीं हारनी, पीछे नहीं भागना, कोई भी तकलीफ आ जाए, जख्मी हो जाए, गिर जाए, बर्दाश्त करना है। और इसी के लिए आप देखें टफ ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। आपने देखा है आज भी जो फौज में जाते हैं उनको किस तरह भगाया जाता है, उनको किस तरह धूपों के अंदर वो बैठ रहे होते हैं, क्या क्या वो कभी जंगलों में उनको छोड़ देते हैं कि यहाँ पे ट्रेनिंग इनकी हो, कुछ भी खाओ सर्वाइव करो, बहुत टफ ट्रेनिंग्स होती हैं उनकी। वो किस लिए दी जाती हैं, कि जंग में मुश्किल हालात आए तो ये बर्दाश्त कर जाए। तो अब यहाँ पे इन्होंने इनकी आजमाइश के लिए अल्लाह ताला ने इनको रोक दिया पानी पीने से, और बस ये एक चुल्लू बस पी सकते हैं। इस क्यों, एक इसमें पता चल जाएगा कि कौन है जो अपने कमांडर इन चीफ का कहना सुनता है और कौन है जो नहीं सुन रहे और डिसोबे कर रहे हैं। जो यहां पे नहीं सुन रहे इतनी सी बात को, तो फिर वो आगे जाके क्या सुनेंगे। फिर ये बात कि कौन है जो यहां पे सबर कर सकता है, डिटर्मिंड है, अगर उससे नेसेसिटी ऑफ लाइफ से भी महरूम कर दिया जाए तो वो बर्दाश्त कर सकता है। तो बर्दाश्त का भी एक इम्तिहान हो गया, सबर किस में कितना है। जो प्यास के आगे ही हार गया, प्यास को ही नहीं बर्दाश्त कर सका, वो आगे जाके जंग में कहाँ खड़ा होगा, इतनी सी चीज नहीं बर्दाश्त हो सकी उससे। तो ये दोनों चीजें देखिए गई, और फिर देखें ये आजमाइश अल्लाह की तरफ से थी, और इसकी डिसोबीडियंस अल्लाह की डिसोबीडियंस थी। तो उनको कह दिया गया कि बस ठीक है, वो ही साथ चलेगा, क्योंकि बाकी तो लोग इसका मतलब यहाँ पे ही छट जाए ना, जो बेकार कूड़ा करकट है इसको साथ ले जाने का क्या फायदा, जो यहाँ पे ही अपने आप को सही नहीं रख सके, टेस्ट में कामयाब नहीं हो सके, वो वहीं पे पीछे रह जाएंगे। आप देख रहे हैं बार बार इनके लिए चैलेंजेस आ रहे हैं इन लोगों के लिए। सबसे पहले तो इनको एहसास एक दिलाया गया ना, एक इनको एहसास हुआ ये जागे के नहीं हमें कुछ करना है, हमें अपनी हालत बदलनी है। और अल्लाह ताला ने फरमाया ना कुरान पाक में कि जो कौम अपनी हालत खुद बदलती तो अल्लाह ताला उसकी हालत बदलता, जो कौम अपनी हालत खुद नहीं बदलती अल्लाह भी उसकी हालत नहीं बदलता, है ना। तो इन्होंने पहले अपना पहले सोचा कि नहीं हम बहुत बुरे हालात में, फिर इनको इनके ऊपर ये एक वो आया कि किताल का इनके ऊपर जब हुक्म आ गया, सारे खड़े नहीं रह सके, कुछ भाग गए, कुछ की वहां पे छांटी हो गई। उसके बाद फिर इनके ऊपर इनकी अना की कुर्बानी देने का इनके ऊपर वक्त आया कि जब एक छोटे सिपाही को या एक छोटे कबीले वाले को इनके ऊपर अमीर बना दिया गया, कम दौलतमंद को दौलतमंदों के ऊपर लीडर बना दिया गया। तो अब इनकी मर्जी के खिलाफ फैसला हुआ ना, इनको एक्सेप्ट करना पड़ा। ठीक है, अब इनके ऊपर एक और चैलेंज आ गया, ये एक टेस्ट आ गया। ऐसे ही नहीं, कोई कौम ये नहीं कह सकती बस नारों से इस तरह से हमारी हालतें बदल जाएंगी, अब हमारे ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, हम ऐसे हो रहे हैं, हम पिस रहे हैं, हम मारे जा रहे हैं, हम लुट रहे हैं, अब बस इसी तरह आंसू बहा के और अपने आप को मजलूम समझ के हालत बदल जाएगी। नहीं, ऐसे नहीं होता। देखिए ये कितने चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला हर जगह पे इनको ना यानी प्योर लोगों को अलग कर रहा है, छांटी होती जा रही है, इम्तिहान आ रहे हैं, सख्तियां बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। अब ये निकले हैं तो कितना बड़ा इम्तिहान हो गया। प्यास में सोचें एक बंदे के सामने पानी हो और उसको कह दिया जाए पानी नहीं पीना तुमने। तो ये नहर कौन सी थी जो तौरात में तो यही आता है कि ये दरियाए उर्दन है, वहाँ पे या के साथ ही उर्दन लिखा हुआ, लेकिन वो ही नहर है। तो फरमा दिया कि एक चुल्लू भर पी सकते। अब इनका रवैया क्या हुआ, फशारिबू मिनहु इल्ला कलीलम मिन, पी लिया उन्होंने इससे मगर कलीलम मिनहु, बहुत थोड़े से उनमें से थे जो बाकी रह गए। कहा जाता है कि हजारों निकले थे और उनके अंदर से सिर्फ 313 थे ऐसे जिन्होंने चुल्लू भर पिया था या पिया ही नहीं था, बाकी सारों ने पी लिया और पी के वहीं पे निढाल होके गिर गए। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि एक चुल्लू पीने वालों की तो प्यास भी बुझ गई और वो जिहाद में भी शामिल रहे, लेकिन जो पूरा जिन्होंने पी लिया अपने ऊपर काबू ही नहीं पाया, तो ना तो उनकी प्यास बुझी ना वो जिहाद के काबिल रहे। आप देखें कि बाज दफ़ा कई जगहों का पानी ऐसा होता है कि अगर इंसान पी ले तो बजाय इसके कि उसकी प्यास बुझे वो उल्टा उसके लिए नुकसानदेह होता है, उसमें ऐसे मिनरल्स होते हैं या ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इन्होंने पी लिया, बड़ी अच्छी तरह पी लिया, तो अब अच्छा अब आप देखें इतनी प्यास के बाद जब इतना ज़्यादा पानी पी लेंगे तो तब हाल क्या होगा। आप खुद देखें, हम रोज़ा खोलते हैं जब और बहुत पानी पी लें तो वहीं पर निढालों के गिर जाते हैं ना, तरावी पर जाने के लिए भी हिम्मत नहीं रहती, और जो थोड़ा सा खाते हैं वो एक्टिव रहते हैं, हशाश बशाश रहते हैं। तो ये इन्होंने इतना डिसोबे किया, वो उनकी पुरानी ये आदत चली आ रही थी। 313 सिर्फ लोग रह गए जो बदर में थे ना, बदरी साहबी जितने थे उतनी तादाद ही इनकी रह गई, लेकिन इन्होंने अपने नबी की बात नहीं मानी। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी थे वो कैसे थे, इब्ने मसूद फरमाते हैं कि मैंने मिकदाद बिन असवद से ऐसी बात सुनी कि अगर वो मेरी ज़ुबान से अदा हो जाती तो मेरे लिए किसी भी चीज़ से ज़्यादा अजीज़ होती। कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पे उस वक़्त को मुशरिकीन पे कोई बद्दुआ कर रहे थे, तो फरमाया अल्लाह के रसूल हम वो नहीं कहेंगे जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा था कि जाओ तुम और तुम्हारा रब जाके लड़ो, बल्कि हम तो आपके दाएं से भी लड़ेंगे, बाएं से भी लड़ेंगे, पीछे से भी लड़ेंगे। और हज़रत मिक़दाद फरमाते हैं और इब्ने मसूद फरमाते हैं कि मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा चमकने लगा, आप खुश हो गए। और ये भी कहा जाता है कि बदर से पहले जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था सहाबा से कि आप बताओ राय दो कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें काफ़िले की तरफ जाना चाहिए या जो लोग लश्कर लड़ने के लिए आ रहा है उसकी तरफ जाना चाहिए, तो उस वक़्त हज़रत मिक़दाद की तरफ से ये जवाब था। इसी तरह हज़रत साद बिन मुआज़ भी खड़े हुए थे और उन्होंने भी ये कहा था कि अल्लाह के रसूल अगर आप अपना घोड़ा समंदर में डाल देंगे तो हम भी आपके पीछे उसमें डाल देंगे, यानी हम पीछे नहीं हटेंगे। तो वो कैसे लोग थे और कैसे ये बनी इसराइल, इसलिए कि क्या डिफरेंस था, आप बताएं ना क्या डिफरेंस था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में और बनी इसराइल में। बनी इसराइल ना बॉर्न मुस्लिम्स थे, बॉर्न मुस्लिम, और सहाबा कौन से मुस्लिम थे, जो शऊरी मुसलमान थे, खुद उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया था समझ के। इनको तो दीन ऐसे ही मिल गया था जैसे हमें मिल गया बनी इसराइल को, इसीलिए आप देखें कि इनके हालात क्या थे। ये भी कौमों में जब जवाल आता है ना तो उनकी यही हालत हो जाती है। فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ, پھر جب اس نے پار کیا اس کو, اس نے اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ, جو لوگ ان پہ ایمان لائے تھے انہوں نے جب پار کیا, اور کس نے, جاوزہ ہو, ہوا, ہوا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے, طالوت علیہ السلام, طالوت علیہ السلام اور جو انہوں نے ان کی بات مان لی تھی وہ انہوں نے کراس کر لیا نہر کو. آپ دیکھیں, اچھا ایک بات بتائیں, کیا ہماری بھی زندگی میں کوئی نہر آتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے؟ آپ سوچتے ہیں؟ جی, ہماری بھی آزمائشیں ہوتی ہیں. ہماری نہر کیا ہے؟ یہ دنیا ہے. اس میں سے کہا گیا اپنی ضرورت کا لے دو, لے لو, لیکن اس میں غرق نہ ہو جاؤ کہ پیتے ہی جاؤ اس میں سے اور پھر نڈھال ہو کے گر جاؤ, یہ نقصان دے گی تمہیں جو اس کی محبت میں غرق ہو گیا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, اسے پیتے ہی جاتے ہیں, پیتے جاتے ہیں اور کسی کام کے نہیں رہتے. ہاں, اتنا سا لے سکتے ہو چلو بھر, یعنی اپنی ضرورت کا تو لے لیا, مگر غرق نہیں ہونا اس کے اندر. یہ ہماری آزمائش ہے, ہماری زندگی میں بھی نہریں آتی ہیں اور نہر سے گزرنا ہوگا اور ایسے ہی گزرنا ہوگا کہ ضرورت کا لیا جائے تبھی کامیابی ملے گی. تو جب یہ گزر گئے نا, تو پھر کیا ہوا, اب آمنا سامنا ہوا. دوسری طرف کون تھے؟ جالوت تھا. جالوت کون تھا؟ وہ عمالقہ قوم کا سردار تھا, اور میں نے جیسے آپ کو بتایا عمالقہ قوم بہت جنگجو قوم تھی, بہت طاقتور تھی, اور یہ جالوت جو تھا نا, ان کا بڑا پہلوان تھا. کہا جاتا ہے 10 فٹ تو اس کا قد تھا, سارے جسم کے اوپر اس نے آرمر پہنا ہوا تھا, صرف آنکھوں کی جگہ جو تھی وہ خالی تھی. دیکھا آپ نے کبھی کبھی جنگوں کا, وہ پرانے زمانے کی جنگوں کا دکھاتے ہیں تو وہ لوہے کے انہوں نے آرمرز پہنے ہوتے پورے جسم پہ بھی, اور ہیلمٹ سا ایک سر پہ بھی ڈالا ہوتا ہے, اس میں آنکھوں کے لیے بس ہولز ہوتے ہیں. تو اب دیکھیں آپ کہ یہ نہر کراس کر کے اب آ گئے ہیں, اب آمنے سامنے دونوں فوجیں آ گئیں. تو اب حالانکہ یہ نہر کراس کر کے آ گئے, پھر بھی دیکھیں ہر ایک کے ایمان کا ایک لیول نہیں ہوتا. اب کیا کہنے لگے جب انہوں نے سامنے ان کو دیکھا, قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده, آج ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں, ہمارے اندر لڑائی کی کوئی طاقت نہیں. بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جنہوں نے پانی بہت زیادہ پی لیا تھا, انہوں نے کہا اب تو ہم لڑ ہی نہیں سکتے, وہ وہیں پہ گر گئے. اب لڑنا انہوں نے کیا تھا, ظاہر ہے انہوں نے پانی اتنا پی لیا تھا کہ وہ اس قابل ہی نہیں تھے کہ آگے چلیں, ٹھیک ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں, یہ جو کہ ایمان والوں کو لے کے وہ کراس کر لیا, وہ لوگ تو پیچھے ہی رہ گئے. تو یہ جو 313 لوگ تھے نا, ان میں بھی لوگ ایسے تھے, تھے تو ایمان والے ہی, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر ایمان والے کا لیول ایک جتنا ہو. دیکھیں ایمان کے بھی لیولز ہیں, سارے صحابہ کرام کا بھی ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا تھا, ان میں بھی کوئی ابوبکر صدیق ہیں تو کوئی کمزور ایمان والے بھی ہوتے تھے, کم ایمان والے بھی ہوتے تھے. ہر ایک ابوبکر صدیق جتنا ایمان نہیں رکھتا تھا, ہر ایک عمر جتنا ایمان نہیں رکھتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اسی طرح یہاں پہ بھی کچھ لوگ تھے, حالانکہ تھے وہ ایمان والے لیکن گھبرا گئے دیکھ کے, اور یہ نیچرل بات ہو سکتی ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ ہائے کیوں, اس کا مطلب ان کا ایمان ہی نہیں ہے, وہ کیوں گھبرائے, ایسا نہیں ہے. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب سامنے وہ جادوگر آئے تھے اور وہ سانپ, انہوں نے وہ رسیاں سانپ ان کو نظر آنے لگی تھیں, تو اس وقت کا کیا بتایا گیا کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے. تو یہ ایک نیچرل ہو سکتا ہے کہ جب اتنی بڑی فوج کو دیکھیں, یہ بیچارے 313, تو ایک وقتی وحشت تو طاری ہوئی نا, اور پھر ایسا پہلوان جالوت جیسا اور اتنی سخت قوم, تو یہ تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے. تو لیکن اس وقت بھی دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے ایسے وقت میں بھی, اور یہی لوگ ہوتے ہیں جو باقی سب کو بھی ان کی سوچ بدل دیتے ہیں, ان کو انکریج کرتے ہیں. اس کا مطلب ایک جماعت کے اندر چاند لوگ بھی ایسے ہونا تو باقی سب کے لیے حوصلے بلند کرنے کا باعث بن جاتے، سابقون ہوتے ہیں نا وہ، اگر سارے کے سارے ہمت ہار دیں ہم سے بھی نہیں ہوتا، ہم سے بھی نہیں ہوتا تو پھر کون کرے گا؟ لیکن چاند ایک لوگ ضرور ہوتے ہیں جو پکے ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، وہ یہ لوگ تھے، انہوں نے کہا قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اللہ سے، یعنی جو پکے تھے ایمان میں، جن کو یہ یقین تھا کہ ایک دن تو مرنا ہی ہے نا اور اللہ کے سامنے جانا ہی ہے، یہاں پہ کون بیٹھا رہے گا؟ ایسے لوگوں نے، ایسی جو گروپ تھا، اب یہ دیکھیں یہ ان کے بھی اندر ایک تھوڑے سے لوگ تھے، انہوں نے کہا کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرۃ باذن اللہ، او تم کیوں ہمت ہارتے ہو، کیوں یہ کہتے ہو ہم میں ہمت نہیں، ہم میں نہیں طاقت لڑنے کی، کتنے ہی گروہ آئے ایسے جو تھوڑے تھے وہ غالب آئے بڑے بڑے گروہوں پہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن سے یہ ہوتا ہے، یعنی کیا اللہ کے اذن سے، اللہ جب ساتھ ہوتا ہے تو چھوٹے چھوٹے گروہ بھی بڑے بڑے گروہوں پہ غالب آ جاتے ہیں، سمجھ آئے؟ اور یہ دیکھیں یہ غلبہ، یہ بات یا یہ اس طرح کی بات کہنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے بات کیا بتائی گئی، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، ملاقو اللہ، کہ جو یقین رکھتے ہیں اللہ کی ملاقات کا، یعنی پہلے یہ یقین آپ کے اندر جب ہوگا نا کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے تو ایک اسٹرینتھ اندر آ جاتی ہے، انسان مقابلے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، پھر ثابت قدمی آ جاتی ہے، کیونکہ یہ لوگ اللہ کی قوت کی طرف دیکھتے ہیں، اور جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں وہ قوت کو اپنے اندر تلاش کرتے ہیں، سمجھ آئی بات؟ یہ لوگ کس کی قوت کی طرف دیکھتے ہیں، حالانکہ کتنے تھوڑے ہیں، وہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم کہاں ان کا مقابلہ کر سکتے، ایک تو ہماری تعداد اتنی تھوڑی، اوپر سے وہ اتنے زیادہ طاقتور ہیں ہم تو کمزور ہیں، تو اپنی طاقت کی طرف نہیں دیکھنا، اللہ کی قوت کی طرف دیکھنا، جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے نا وہ اللہ کی قوت کی طرف دیکھتا ہے، اللہ کی مدد پہ بھروسہ کرتا ہے، تو کتنی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ تھوڑے چھوٹے گروہوں نے بڑے گروہوں پہ غلبہ پا لیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی چھوٹا گروہ ہوگا وہ سارے بڑوں پہ غلبہ پا لیں گے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، بلکہ اس کے اندر بتایا کیا گیا کون سا چھوٹا گروہ بڑے کے اوپر غلبہ پالے گا، جو اس کی وجہ کیا ہوگی، باذن اللہ، اللہ کا اذن ان کے ساتھ ہوگا جب، اور دوسری وجہ کیا ہے، واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تم صبر کرو گے نا تو اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، چاہے تم چھوٹا سا گروپ کی کیوں نہ ہو، کئی دفعہ ہم، یہ تو ایک جنگ کی بات ہو گئی، کئی دفعہ ہم کئی اور جگہوں پہ ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں ہم تو تھوڑے سے ہیں، ہماری بات کون سنے گا، ہم کیسے کر سکتے ہیں، ہم تو دو چار لوگ ہیں، اس دوسری طرف دیکھو سارے کے سارے تو ایک طرف ہو گئے ہیں، تو بات یہ ہے کہ بہت سارے چھوٹے گروپ بڑوں کو پر غالب آئے، لیکن اللہ کا اذن ساتھ ہو، اور اللہ کا اذن کب ساتھ ہوتا ہے، جب انسان یہ سارے مرحلوں میں پورا اترتا ہے، جب آزمائش میں پورا اترتا ہے اور کامیابی پاتا ہے، اللہ کا اذن ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور دوسرا کیا، صبر، صبر، صبر کے ساتھ ہی اللہ کی مدد آتی ہے، ہم صبر نہیں نہ کرتے، صبر کیا ہوتا ہے، کہ انسان ایسے حالات کو بھی دیکھے جن کے اندر اس کے اگینسٹ جو جاتے ہوں، جو اس کی مرضی کے خلاف ہوں، تب بھی انسان جمع رہے، چلتا رہے، دیکھیں صبر کی ضرورت کہاں پڑتی ہے، کہاں پڑتی ہے صبر کی ضرورت، وہاں پہ نا جہاں پہ آپ کی مرضی کے مطابق کام نہیں ہو رہا، جیسے آپ چاہتی ہیں ویسے نہیں ہو رہا، وہاں پہ آپ کو صبر کی ضرورت پڑتی ہے، وہاں پہ آپ کو صبر کرنا ہے، وہیں پہ تو ہم بے صبری کر جاتے ہیں، جیسے کہ امتحان ہے، یہ ابھی امتحان کی بات ہوئی نا، امتحان بھی کہاں ہوتا ہے، کس چیز کا امتحان لیا جاتا ہے، جہاں پہ جس چیز کی انسان کو بہت ضرورت ہوتی ہے، جو انسان کے لیے فالتو چیز ہوتی ہے اس میں تھوڑی امتحان لیا جائے گا، جہاں انسان کہتا ہے نا کہ میں اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، تو اللہ آزما لیتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کیا کرتا ہے. تو اسی طرح صبر بھی، صبر کی ضرورت بھی وہاں پڑتی ہے جہاں پہ انسان کی مرضی کے خلاف کام ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پہ اب چیک کیا جاتا ہے اس میں صبر کتنا ہے. اب میری مرضی سے سارے کام ہو رہے ہیں، میں کہوں میں بڑی صبر والی ہوں، وہ کوئی صبر نہیں ہے. پتہ تو جب تب چلے گا جب آپ کی مرضی کے اگینسٹ چیزیں ہوں گی، پھر آپ کیا کرتے ہیں. وہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا انہوں نے بھی صبر کیا نا، اور کتنا بڑا صبر تھا کہ پانی سامنے تھا اور پھر بھی وہ انہوں نے ایک چلو سے زیادہ نہیں لیا. وَلَمَّا بَرَزُ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. جب آمنے سامنے آ گئے نا جالوت اور اس کے لشکروں کے، تو ان لوگوں نے پھر دعا کی. دیکھیں یہاں پہ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، دعا کو نہیں بھولے اس وقت بھی. ٹھیک ہے انہوں نے ان کو حوصلہ دلایا، دیکھو کوئی بات نہیں ہے، ہمت کرو، بڑا وقت بڑی دفعہ ایسا ہوا ہے، مینی ٹائمز ایسا ہوا ہے کہ جو ہے نا تو چھوٹے چھوٹے گروہ بڑوں پہ غالب آ گئے، تم کیوں حوصلہ ہارتے ہو؟ اللہ ہے نا ہمارے ساتھ، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. تو یہ راز ہے، اگر آپ کی کم تعداد ہے تو یہ راز ہے کہ کس طرح پھر بھی غالب آ سکتے ہیں. اور پھر دعا ہے، اے اللہ صبر ہمارے اوپر انڈیل دینا، یعنی پورا کا پورا جیسے کوئی برتن انڈیل دیا جاتا ہے نا، اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا جاتا ہے، تو کوئی چیز اس میں نہیں رہتی، وہ فارغ ہو جاتا ہے، خالی ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ صبر کا برتن سارا کا سارا ہمارے اوپر انڈیل دے، کہ ہم پورے صبر میں نہا جائیں. اتنا صبر چاہیے. یعنی صبر کیا ہے یہاں پہ؟ اللہ قوت دے دے، برداشت دے دے، ہمت دے دے، دلیری دے دے، تکلیف سہنے کا جذبہ دے دے، پھر تکلیف آئے تو اس پہ نیگیٹو ری ایکشن شو کرنے سے ہم رک جائیں، یہ صبر ہے. ہمت نہ ہارنا یہ صبر ہے. مشکلات میں جمنا یہ صبر ہے. مثلا آپ کو کوئی چیز مشکل لگتی ہے، مثال کے طور پہ آپ کو گھر سے تانے مل رہے ہیں، باتیں سنائی دے رہی ہیں، کلاس لے رہی ہیں، یہ ہے وہ ہے، بہت سننا پڑا ہے. اب ایک راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ بھاگ جائیں، چھوڑ دیں، ہمیں کیا ضرورت ہے اتنی باتیں سننے کی، ہم تو تنگ آ گئے. دوسرا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ صبر. اور انسان صبر کیسے کرتا ہے؟ خاموش رہے اور اللہ سے دعا کرے، مگر راستے کو نہ چھوڑے. جو بھگوڑے ہوتے ہیں نا یہ بے صبری ہے، انسان بھاگ جاتا ہے جب، یہ صبر نہیں ہے. اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے قدموں کو جما دینا، یعنی قدم جو ہے انسان کے کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے. وہ ہی چاہے تو ہمارے قدم شیک ہونے سے بچ جائیں، متزلزل ہونے سے بچ جائیں، پیچھے ہٹنے سے بچ جائیں. کہ اب فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں نا، اللہ ہمیں جما دینا. وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کی قوم پہ ہمیں فتح دے دینا. مومن کو یقین ہوتا ہے نا کہ فتح اللہ کے ہاتھ میں. تو ہوا کیا؟ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے. دیکھیں دوبارہ کیا بات آئی، اللہ کا اذن، اللہ ساتھ ہوگا، جب اللہ کی تائید ہے تو کیا ہوا؟ فَهَزَمُوا، انہوں نے شکست دے دی. کنہوں نے؟ تالوت نے اور ان کے ساتھیوں نے. ہم ان کو، کس کو؟ جالوت کو اور اس کے لشکروں کو. اور کیا ہوا؟ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، اور داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. اب یہ کیسے ہوا؟ داود علیہ السلام کہاں سے آ گئے؟ اصل میں کیا بات تھی کہ داود علیہ السلام نا ایک کم عمر سے لڑکے تھے اس وقت، اور ان کے 6-7 بھائی تھے، ان میں چھوٹے تھے، قد بھی ان کا بہت لمبا نہیں تھا، اور یہ بکریاں چراتے تھے. تو جب یہ بکریوں کو لے کے جاتے تھے نا، اپنی بھیڑوں کو، بکریوں کو، تو اگر کوئی بھیڑیا وغیرہ آ جاتا تو اس کو، ان کے پاس ایک چیز ہوتی تھی جس کو کہتے ہیں، جس کے اندر پتھر ڈال کے اور اس کو گول گھماتے ہیں اور پھر پھینکتے ہیں، گلیل کی طرح یا گوپیا جو بھی کہہ دیں آپ اس کو. تو وہ بھیڑیوں کو مارتے تھے، وہ بھیڑیوں کو جا کے پتھر زور سے لگتا تھا، کہ سمجھ لیں نا جیسے آپ نے، جیسے آج کے وقت میں پستول ہے، تو پستول سے گولی ایک سپیڈ سے نکلتی ہے نا، और दूसरे को जाके लगती, ये वो पत्थर उसमें डालते थे, स्पीड से पत्थर जाता था और भेड़िए का भेजा जो है ना वो निकल जाता था। तो जब ये मुकाबला हुआ, जब ये दोनों फौजें आमने सामने आईं, तो ये अल्लाह की तरफ से ही देखो अल्लाह ताला ने इनको वहां पहुंचा दिया, कोई ये लश्कर में शामिल नहीं थे। अब जब जालूत ने ललकारा कि भाई आओ मेरे सामने और कौन है और ये और मुकाबले के लिए मेरे निकले, तो कोई निकल नहीं रहा था इधर से तालूत के लश्कर से, तो ये उधर से आए। उन्होंने पूछा भाई कि क्या बात है, क्या हो रहा है, तो उनको बताया गया कि भाई इस तरह है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने गोपिये से शेरों को ख़त्म कर देता हूँ, तो इसकी क्या फिर बात है, मैं इसको जहन्नुम वासिल करता हूँ अभी। तो ये इधर से निकले, तालूत के लश्कर की तरफ से ये निकले, उधर से जालूत निकला, जालूत तो खड़ा हुआ था ललकार रहा था, तो वो हंस दिया, उसने कहा ये कौन आ रहा है गोपियाँ लेके मेरे सामने। तो उन्होंने अपने थैले से एक पत्थर निकाला और उसमें गुलेर गोपिया उसके अंदर रखा, उसको घुमाया और दे के मारा, और सुभान अल्लाह, अल्लाह ने इनको इतनी महारत दे रखी थी कि उनका निशाना एग्जैक्ट जहाँ पे वो होल्स थे जिनकी आंखों के लिए रखे हुए थे उनके अंदर चला गया और उसके सर में घुस गया और वो वहीं गिर गया। फिर उन्होंने उसकी गर्दन अलग कर दी और अब इस बात का इतना रोब तारी हुआ उसकी फौज पे, क्योंकि उनका तो कमांडर ही मर गया, सिपासालार ही गिर गया। तो उन्होंने कहा ये अगर इसका इन्होंने ये हशर किया, पता नहीं इनके साथ तो कौन सी ताकत है जो ये हमारे सबसे बड़े आदमी का इन्होंने ये हाल कर दिया, वो तो सारे भाग गए। तो अल्लाह ताला ने इनके हाथों उस लश्कर को शिकस्त दे दी। और फिर क्या हुआ, वह अताहुल्लाहुल मुल्का, अल्लाह ताला इस तरह देता है, देखें अता की अल्लाह ने इनको बादशाहत, दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत मिल गई, क्योंकि ये जालूत जो थे ये जाहिर है इन्होंने फिर ये अपनी बेटी की शादी कहा जाता है कि दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ कर दी, तो जाहिर है इनको फिर बादशाहत मिल गई। इनका ज़माना तकरीबन कहा जाता है कि 963 to 1024 BC तक का है, ठीक है। और हिकमत भी दी, हिकमत का मतलब यहाँ पे क्या है, नबूवत, वअल्लमहु मिम्मा यशा, और सिखाया उसको जो उसने चाहा। अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को क्या सिखाया था, क्या इल्म था इनके पास, ख़ास तौर पे जो इल्म इनके पास था वो ज़िरा बनाने का था ना, और लोहे को इनके लिए नरम कर दिया था अल्लाह ताला ने, आयरन एज इन्हीं से स्टार्ट हुई थी। वलौला दफ़अल्लाहिन्नासा, और अगर अल्लाह ना हटाता लोगों को, बाज़ के साथ, लफसदत अल-अर्ध, तो अलबत्ता ज़मीन में तो फसाद पड़ जाता। अगर अल्लाह ताला इसी तरह ज़ालिमों को इस ज़मीन से पाक, इस ज़मीन को ज़ालिमों से ना करता, ज़ालिमों को सफाया ना करता, तो ये ज़मीन पे तो फसाद बरपा हो जाता। वलाकिन अल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन, लेकिन अल्लाह का तो बड़ा फ़जल है जहान वालों पर, ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। फिर फजल की बात आई कि अल्लाह ताला ऐसे जालिमों को ख़त्म कर देता है। देखिए दुनिया में इतने बड़े बड़े जालिम आए, अगर वो इसी तरह चलते रहते तो क्या हाल होता। तो ये अल्लाह का तरीका है, वो इस तरह से सफाया कर देता है, किसी और कौम को उठाता है, कोई कमज़ोर होते हैं अल्लाह उनको उठाता है और वो फिर छा जाते हैं। इसीलिए दुनिया में जुल्म जबर ज़्यादा देर नहीं ठहर सकता, हमें इससे सीखना चाहिए। ये जो जुल्म और जबर दुनिया में आज भी हो रहा है ना, हमेशा नहीं रहता, मगर इससे निपटने का क्या तरीका है, सब्र चाहिए, मेहनत चाहिए, तैयारी चाहिए, पहले सब्र से खुद को इस काबिल बनाएं, फिर इंसान मुकाबला करे जैसे इन लोगों ने किया, इनसे सीखे। बनी इसराइल के हालात खुद नहीं बदल गए थे, देखें पहले उनको ख्याल आया कि इनाफ इज़ इनाफ नाउ, अब हमारे हालात बदलने, फिर उन्होंने कोशिश की उसके बाद, अब उसके बाद सोच के रियलाइज करके अगर बैठ जाते घरों में क्या होता फिर। तो कोशिश ज़रूरी है, मेहनत ज़रूरी है, खुद स्टेप उठाना ज़रूरी है, सब्र ज़रूरी है, इम्तिहान आएंगे फिर उनमें भी साबित कदमी ज़रूरी है। आज कई लोग हैं ना कहते हैं बस हम अल्लाह के करीब होना चाहते हैं, मगर क्या करें, बस आप दुआ करें। अरे भाई दुआ तो दूसरा करेगा, सिर्फ दुआ की बात थोड़ी, आप भी तो कदम उठाएं। बात फिर वो ही आ गई ना, अगर कोई कौम अपनी हालत नहीं बदलती तो अल्लाह ताला भी नहीं उसकी हालत बदलता। तो इन्होंने अपने हालात बदलने के लिए स्टेप उठाया, जंग के मैदान में आए, भागे नहीं, सब्र से काम लिया, हिम्मत से काम लिया, तो लकी मदद आ गई। तो इसलिए आजमाइशें आएंगी, मुश्किलात भी आएंगी, सब्र से चलते रहना है, तभी उम्मत की हालत बदल सकती है। अगर इंडिविजुअल्स हैं तो उनकी भी हालत तभी बदलेगी। लेकिन हमेशा याद रखें, जुल्म को अल्लाह ने छुट्टी नहीं दी हुई कि हमें लगता है ना बस कोई अब ऐसा हो गया तो अब बस दुनिया ख़त्म। नहीं, अल्लाह ने छुट्टी नहीं दी हुई, अल्लाह ताला पकड़ता है। बल्कि एक जगह पे आता है, ये अल्लाह ताला का फजल है ना सारे जहान वालों के ऊपर, अल्लाह ताला की एक मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ऐसे करता है। तो एक हदीस में आता है कि एक नेक बख्त ईमानदार की वजह से उसके आसपास के 100-100 घरानों से अल्लाह ताला बलाओं को दूर कर देता है। एक अगर नेक इंसान है, ईमानदार इंसान है, उसकी वजह से देखें अल्लाह ताला कैसे सारे घरानों को बलाओं से दूर कर देता है। तो इसी तरह एक हदीस में है कि अल्लाह ताला एक सच्चे मुसलमान की सलाहियत की वजह से उसकी औलाद की औलाद को, उसके घर वालों को और उसके आसपास के घर वालों को संवार देता है, और उसकी मौजूदगी तक अल्लाह ताला सब की हिफाजत करता है। इस तरह अल्लाह ताला एक नेक की वजह से बहुत सारों को खैर पहुंचा देता है, और इसी तरह अल्लाह ताला जो बद होता है उसको भी दुनिया से हटा देता है। कैसे? उसको हटाने के लिए अल्लाह ताला इंतज़ाम कर देता है, कोई और लोगों को उठा देता है। इसीलिए आप देखें बड़े बड़े लोग, सुपर पावरें बनी दुनिया में, ख़त्म हो गई, मिट गई, क्या हुआ? किसी का भी हमेशा ये नहीं है कि अरूज रहा हो। तिलका आयातुल्लाह नतलुहा अलैका बिलहक, ये अल्लाह की आयात हैं, हम पढ़ते हैं आप पर हक के साथ। आप कौन? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तमाम वाकयात जो है ना, ये अल्लाह की आयतें हैं, ये बिल्कुल सच हैं, बिल्कुल सही हैं। वह इन्नक लमिन अलमुरसलीन, और बेशक अलबत्ता आप रसूलों में से हैं। इसलिए कि कोई इन वाकयात को जानता ही नहीं था। मैंने आपको जैसे बताया कि बनी इसराइल भी भूल गए हुए थे इन वाकयात को, ये उनके साथ उन बड़ों के साथ क्या हुआ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से कैसे फिर अल्लाह ताला ने ये आयात कहलवाई? इसका मतलब आप अल्लाह के रसूल हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कोई वहाँ पर ना कोई लाइब्रेरी थी जहाँ पर पढ़ लेते, ना कोई इंटरनेट था कि जहाँ से देख लेते, ना कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे थे। तो फिर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे इल्म हुआ इन वाकयात का? अल्लाह की वही के थ्रू। और यही इस बात की दलील है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, वरना कौन आपको ये ख़बर दे सकता था, कौन ये वाकयात बता सकता था। तो ये आपको रसूल माने ना माने, मगर अल्लाह गवाही दे रहा है कि बेशक आप अलबत्ता रसूलों में से हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। इसके साथ हमारा ये पारा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह ताला तिलावत सुने उसके बाद मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूँ इस पारे की समरी में, और आपके जो सवालात हैं कुछ उनके भी जवाब देना चाहती हूँ इंशाअल्लाह।
فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين
الحمد لله بارك الله في ما شاء الله آپ لوگوں نے اب دوسرا پارا مکمل کر لیا الحمد للہ اللہ ہی کی توفیق سے اس کے عزم سے اس پارے میں ہم نے دیکھیں شروع میں امت وسط کا جو ذمہ داری ہے اور امت وسط جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو ایک ٹائٹل دیا اس کا ذکر ہے کی ذمہ داری کے گرد ہی پورا پارا گھومتا ہے اس راستے میں آزمائشیں آئیں گی اور ضرور آئیں گی اور پھر آپ نے اس میں توحید کی بات بھی دیکھی ہے کہ جو سب سے پہلا درس ہے امت وسط کے فرد کے لیے وہ یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبت کی بھی لمٹس بتائی ہیں کہ کس سے کتنی محبت ہونی چاہیے اور اللہ سے کیسی محبت ہونی چاہیے پھر کھانے پینے میں حلال حرام کے آپ نے احکامات دیکھے نیکی کا آپ نے صحیح میننگ دیکھا کہ نیکی دراصل ہے کیا اس کے بعد آپ نے قصاص کے احکامات دیکھے وصیت کے روزے کے قتال اور یعنی جنگ کے احکامات دیکھے اور اس کے بعد حج کے کافی ڈیٹیل میں آپ نے کئی چیزیں پڑھی ہیں اور پھر خرچ کرنے کی جو جگہیں ہیں وہ بتائی گئی ہیں اور آخر میں جو ہم نے لمبی بحث کی ہے تین اپنے لیسنز میں نکاح اور طلاق کے مسائل کے اوپر اور اب یہ جو آج کا سبق ہے آخر میں آپ نے ایک ایسی قوم کا ذکر دیکھا جو بہت عرصے تک دوسری قوموں سے پٹتی رہی ذلت اٹھاتی رہی لیکن ان دا اینڈ انہوں نے ریئلائز کیا اپنی حالت بدلنی چاہی تو اللہ نے ان کی مدد کی اور ان کی حالت بدلی تو مسلمانوں کو بتایا گیا ان دو واقعات کا ذکر کر کے کہ تم نے بھی یہ اجازت چاہی تھی کہ ہمیں لڑنے دیا جائے مکہ میں لڑنے کی اجازت نہیں تھی اب تم کو بھی اجازت دیا تھی تو تم دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہو تو تم نے سست نہیں پڑھنا ٹھیک ہے الحمدللہ